بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. یہ کتاب اقبال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اصل اس مجلس سے مقصود ہے. بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، جب بھی اللہ ہمیں ایسی مجالس میں شرکت کا موقع عطا فرمائے، ان کو اصلاحی مجالس کہا جاتا ہے، ان میں دل کی اصلاح ہوتی ہے، تو ہماری طلب یہی رہنی چاہیے کہ دل ہمارے بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی آلائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی آلائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کے اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، نفس کا تزکیہ یہی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر میں جھانکے تو صاف محسوس کرے گا کہ ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، غلط جذبات، منفی جذبات غلبہ پا جاتے ہیں، جانتے ہوئے مغلوب ہو جاتے ہیں. تو ایسی صلاحیت حاصل کرنی، ایسی قوت حاصل کرنی، ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ ان منفی جذبات پر قابو پانا انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت جب درست ہوگی تو اس میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، پھر قوت آئے گی اور ہمت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اور یہی اللہ والوں کا ہر زمانے میں مقصود رہا. یہ ارشادات بھی حضرت کے اس زمانے کے ہیں جو اس وقت لوگ آپ کی خدمت میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. لیکن یہ تاثیر انہی دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے طالب ہوں گے. ہم طلب لوگ لے کر بیٹھیں گے، اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائیں گے. حضرت کے اثر ارشادات تو عربی میں ہیں، جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا. چونکہ مضمون ذرا اونچے درجے کے ہیں تو اس کی کچھ تشریح پھر انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمائی. تو پہلے ملفوظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ پڑھتے ہیں. غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، ورنہ تاثیر دل میں ضرور اترے گی. فرماتے ہیں، بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں. بات تھوڑی سی اونچے درجے کی ہے اور گہری ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں. بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے. یہ ارشادات کن کے لیے ہیں؟ جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، उस ज़माने में हज़रत के पास आ रहे थे, हज़रत उनको कुछ बता रहे थे, उनकी बताई तरतीब पर वो मेहनत फरमा रहे थे। अब जब आदमी कोशिश करता है कि मेरे दिल की वाकई सलाह हो जाए, मेरा नफ्स मगलूब हो जाए, मैं माहौल की गंदी फ़ज़ाओं से बच जाऊँ, शैतान के दाव पेश जहाँ इससे बच जाऊँ, तो इसके लिए अल्लाह वाले कुछ अज़कार बताते हैं, कुछ अशगाल बताते हैं, कुछ मुराकबात बताते हैं। जब इनमें लगता है तो दिल के अंदर नूरानियत आनी शुरू हो जाती है, शफाफत आनी शुरू हो जाती है, लताफत आनी शुरू हो जाती है, पाकिजगी आनी शुरू हो जाती है, तो इसके ताबे कुछ ऐसे हालात आते हैं जी जिनमें से गुज़रना पड़ता है। तो अल्लाह वाले उस वक़्त फिर संभालते हैं। इसलिए बातचीत थोड़ी सी ऊंचे दर्जे की हैं, क्योंकि ये सालिकीन के लिए हैं, सालिक वह जो चल रहा है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, चलना हिस्सी कदमों से नहीं है, ये मेहनत करके अपने अंदर वो सलाहियत हासिल कर रहा है कि मनफी जज्बात को पीछे छोड़ता चला जाऊँ और अल्लाह की मंशा की तरफ आगे बढ़ता चला जाऊँ, शरीयत पर चलता चला जाऊँ। तो इसमें रुकावटें आती हैं, वो रुकावटें क्या हैं उनको यहाँ बयान किया जा रहा है। तो यहाँ फरमा रहे हैं, बसा औकात गामिद और दकीक रिया, ऐसी जगह से दाखिल होते जिस जगह तुझको लोग ना देखते हों। यह हज़रत के अरशाद का तर्जमा है। इसके अंदर मौलाना अब्दुल्ला गगोई रहता फरमाते हैं, रिया ये है कि इबादत और नेक अमल इसलिए किया जाए कि लोग मुझको आबिद जाहिद बुज़ुर्ग समझें। ये आम फहम बात है। रिया क्या है कि इबादत और नेक अमल इसलिए किया जाए, ये नफ्स का एक बहुत बड़ा रोग है जी, ये रोकता है हमें जो है ना। अल्लाह हमें इसको समझने के बचने की तौफीक अता फरमाए। रिया ये है कि इबादत और नेक अमल इसलिए किया जाए कि लोग मुझको आबिद समझें, जाहिद समझें, बुजुर्ग समझें। ये अमल अल्लाह के लिए नहीं रहा। क्यों? नफ्स अंदर से उभरा और इधर ले गया। अभी इस तरह बना सवार के नमाज पढ़, ऐसे तो इबादत कर कि लोग देख के तुझे क्या समझें, आबिद समझें, जाहिद समझें, बुजुर्ग समझें। तो इसको आगे फरमा रहे हैं, तो अगर अमल के वक़्त लोग वहाँ मौजूद हों और उनके दिखाने के लिए मसलों की नमाज पढ़े, एक शक्ल तो रिया की ये है कि लोग मौजूद हैं उनको दिखाने के लिए कोई नमाज पढ़े, या नमाज तो शुरू की थी अल्लाह वास्ते लेकिन किसी के आने से इसको लंबी कर दी और संवार कर पढ़ने लगा ताकि ये जाने कि बड़ा नमाजी है। तो ये तो रिया की किस्म जाहिर है और हर कोई जानता है कि ये रिया है। आप इधर ही मुतवज्जे रहें, ये बीच में आ गया शैतान, थोड़ा सा रिकॉर्ड डाल ही दी मैंने, ऐसे ही आज इसको पकड़ा था। क्योंकि मुफ्ती साहब माशाल्लाह हर जुम्मे को कहते हैं कि ऊपर के हाल को पहले भरो, और साथी भी मुकर्रर किए हैं, वो भी बताते हैं कि जगह खीर तक खाली रहती हैं। अब चूंकि कैमरा भी ऊपर लग गया तो मैं आज लाया था देखने के लिए, वाकई जगह काफ़ी खाली थी अखीर तक। बस सुस्ती है, बस यही बात है ना, हिम्मत नहीं हाल नौजवान, चलो बूढ़ा बंदा है माजूर है लेकिन नहीं आप वो भरा पड़ा। जो आखिरी का हिस्सा है पैक पूरी तरह और ऊपर खाली, मैं आज इसलिए लाया था, वो इसलिए बोल पड़ा ये, वरना मैं अपने पास मस्जिद में मोबाइल लेकर आता ही नहीं ताकि झगड़ा ही ना रहे। तो एक काम के लिए तो लाया, वो काम तो देख लिया मैंने कि वाकई ये हो रहा है। मैंने कहा मुफ्ती साहब से अर्ज करूँगा, थोड़ा सा और जोर करना ही पड़ेगा माशाल्लाह मुफ्ती हर तक। लेकिन एक ये नहीं है ना, हमारा हाल ऐसा है कि मानने की बात नहीं है, पता भी है कि नमाज जो है ना उसमें नक्श भी आ जाएगा जगह खाली हो, लेकिन नहीं, जान आदमी है तो उसमें एक तो फ़ायदा हो गया कि पता चल गया, लेकिन दूसरी है अब कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं पता होगा कभी हल्का है हमारा वरना अक्सर नहीं आते, लेकिन बेहतर यही है कि मैं लाता ही नहीं। वहाँ भी कराची भी गया, मस्जिद ही लेकर जाता हूँ पैर। ज़रूरत ही क्या पड़ी है फिर कि हर वक्त जाना बंद करें। तो हम फिर वापस आ जाएं इधर ही कि ये रुकावटें जो हैं ना हमारे अमल के अंदर, तो क्या फरमा रहे हैं कि रिया ये है कि इबादत और नेक अमल इसलिए किया जाए कि लोग मुझको आबिद जाहिद बुजुर्ग समझें। तो अगर अमल के वक्त लोग वहाँ मौजूद हों तो उनके दिखाने के लिए कोई नमाज पढ़े, या नमाज शुरू तो की थी अल्लाह के वास्ते, लेकिन किसी की आने से नमाज को क्या कर दिया, लंबी कर दी और संवार कर पढ़ने लगा ताकि ये जाने कि बड़ा नमाजी है। तो ये तो रिया की किस्म ज़ाहर है, हर कोई जानता है। ये असल बात, अगली बात जिस पर जिसको समझाना चाह रहे हैं ना, ये तो तस्फिया हो रहा है ना, सफाई हो रही है ना, इसलिए वो रोग जो है, वो बीमारी जो है, उसकी तफसील बता रहे हैं कि नमाज तो शुरू की थी, अकेला था बस, अब कुछ आगे पता चल जाता है ना। इतने तो हम हैं नहीं है कि नियत बांधे और स्विच ऑफ हो जाए, बाकी सारा पता ही ना चले, लग जाता है, एहसास हो जाता है ना कुछ आ गया। हाँ, तो उस वक्त फिर क्या किया इसने, लंबी कर दी और संवार कस को पकड़ने लगा ताकि ये जाने कि बड़ा नमाजी है। तो ये तो रिया की किस्म जाहिर है और हर कोई जानता है, ये छुपी हुई नहीं। लेकिन छुपी बीमारी क्या है, वो रोग क्या है, इसको बता रहे हैं। बाद मर्तबा आदमी छुप कर अमल करता है, वहाँ कोई देखने वाला मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी इस अमल में रिया दाखिल हो जाती है। ये है बीमारी जो ज़्यादा ख़तरनाक है। बाज़ मर्तबा आदमी छुप कर अमल करता है और वहाँ कोई देखने वाला मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी इस अमल में रिया दाखिल हो जाती है। और ये रिया की किस्म नहायत दकीक और बारीक है। ये हैं मालज, ये गुजर चुके हैं, इन्होंने सलाहियत हासिल कर ली है, ये नफ्स के छुपे मकरों को भी जानने वाले हैं, इसलिए निशानदेही कर रहे हैं कि रिया की ये किस्म क्या है, जो कोई है नहीं है लेकिन रिया फिर भी दाखिल हो गई है, ये दकीक है, बारीक है। अच्छा, अब इसकी अलामत क्या है, ये शख्स जब लोगों से मिले तो ये चाहे कि लोग मेरी तहजीम करें, मैंने इबादत की है, इन लोगों के दिलों में मेरा एहतराम होना चाहिए, मुझे ज़रा अच्छा जाने, मैंने तो छुप के इबादत की है, महफल में मुझको जगह दें, सदर में जगह मिलें और मेरे काम लोग किया करें। अगर लोग ऐसा मामला करते हैं खुश होता है, और ऐसा नहीं करते इसको ओपरा लगता है, अजीब मालूम होता है कि यार मैं तो ऐसी इबादत कर रहा हूँ, ये मुझे जानते ही नहीं, समझते नहीं है। ऐसा जालिम है नफ्स, अल्लाह हमें इसके मकरों को समझा दे। ये माहरीन ये समझा रहे हैं कि ये भी एक किस्म है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ऐसा नहीं करते तो इसको ओपरा और अजीब मालूम होता है। बस ये बातें इसकी अलामत है कि इस शख्स के अंदर भी रिया है, और ये नेक अमल इसी वास्ते करता है कि लोग बुजुर्ग समझें और मेरे दुनिया के काम बने, अल्लाह हमारी भी फादत सुनाए। ये है तसव्वुफ, ये है सफाई, ये अल्लाह वाले बता रहे हैं कि इन चीज़ों से भी बचो। अच्छा, अब अगला मलफूज है हजरत का, तेरा ख्वाहिश करना कि लोग तेरे आमाल और बातनी अहवाल की खसूसियत जान लें, अबूदियत के अंदर तेरा सच्चा न होने की दलील है। तेरा ख्वाहिश करना कि लोग तेरे आमाल اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں، عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوئی فرماتے ہیں، عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے، یہ ہے بندہ عبد جو ہم نے بننا ہے۔ ایک عرف میں ہمارے یہاں کہتے ہیں، میں تیرے نہ کرنا بندہ بن جا، ہے نا، یہ کچھ اور مراد ہے، لیکن بندہ بننا ہی اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ بندہ بندگی سے ہے، بندہ بندگی سے ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی بات اتر جائے، ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندہ ہی تو بننا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ غلام وہ ہے جس کا استحقاق ہی کوئی نہیں ہے، کچھ ملے تو ممنون ہے۔ ذرا زمانہ غلامی کا سوچ لو، آج کل غلامی کا زمانہ ختم ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے، تو غلامی کا تصور ذہنوں سے نکل گیا۔ انسان بکتے تھے، وہ اسلام کی برکت سے اللہ کا شکر ہے ایک زمانہ لگا، پھر یہ ختم ہو گئی۔ اب کہیں کہیں دنیا میں نہیں، شاید کہیں ہوں گے لیکن عام، ورنہ پہلے باقاعدہ جیسے بھیڑ بکریاں منڈیاں لگتی ہیں نا، ایسے دکانیں ہوتی تھیں، بکتے تھے۔ گئے آپ نے، پسند کیا، پیسے دیے لے آئے، وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ اس کا کوئی استحقاق ہوتا تھا؟ بالکل نہیں۔ آپ کی ملکیت ہے، آپ پیسے دے کے خرید کے لے آئے ہیں، نہ دیں وہ تو لہذا بات ہے کہ پھر اسلام نے ماشاءاللہ پھر ایسے ان کے حقوق بتائے، ان کے سارا کو بتایا، ورنہ عمومی طور پر فضاؤں کے اندر نہ کوئی تنخواہ مقرر ہوتی تھی۔ آج تو نوکری کا زمانہ ہے نا، کام والا رکھا ہے تو اس کا کام مقرر ہو گیا، تنخواہ مقرر ہو گئی کہ یہ کام اتنے گھنٹے، یہ تنخواہ، ہر چیز باقاعدہ واضح ہو جاتی ہے، معاہدہ آپس میں ہوتا ہے، یہ کام اتنے گھنٹے کروں گا، یہ کام اتنا کروں گا، یہ میں لوں گا۔ تو آج زمانہ نوکری کا ہے، اس لیے ہم بھی نوکر بن گئے ہیں آج کے، ہمارے بھی مطالبات ہیں اللہ سے بھی کی۔ غلام کا مطالبہ کبھی نہیں ہوتا تھا، مالک نے جو دے دیا اسی پر راضی ہوتا کہ وہ کیا کروں۔ تو بندہ تو وہ ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے گا، معاوضہ نہیں چاہے گا، بس یہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ نوکری ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے، اللہ مجھے دے، نہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ بندہ مطالبہ نہیں کرتا، ملے ممنون ہوتا ہے، نہ ملے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ عبودیت بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہی اٹھ جائے، اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات بھی نہ ہو۔ اگر بندے میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے۔ یہ ہے جو صوفی بن گیا ہے، یعنی جس کے دل کی صفائی ہو گئی ہے، اس کا حال تو یہ ہوگا، سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات ہی نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے نہ، وہ تعریف سے پھولتا بھی نہیں ہے، کسی کے برا کہنے سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا تاثر صرف اللہ کی طرف ہے، اور یہی سیکھنا ہے، اور جو صفائی ہو جاتی ہوتا یہی ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ والوں کو جن کی صحبت ملی اللہ نے، ہم بالکل نہیں، ذرا بھی نہیں، معمولی سا بھی نہیں۔ ایسے اللہ کے بندوں کو اللہ نے موقع دیا، ان کے ساتھ سفر بھی ہوئے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ واقعی جو ہے وہ نہیں, اللہ کریں گے اللہ کریں گے, کہہ رہے یہ دیکھو ایئر لائن والے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, نہیں اللہ کریں گے. ہم لڑتے ہیں بڑھتے ہیں. ایک بابا جی بزرگ تھے تو بلیگی ہمارے ساتھ گئے ہوئے, سیٹیں ہماری بک کرا کے گئے, اب واپسی پر جناب نہیں, اب ان کو غصہ ہے کہ تال بھری دکھ قریب آ ڈنڈا پکڑا میں اس کو ماروں, لیکن جو بنے ہوئے تھے وہ بالکل نہیں ہو جائے گا, ہو جائے گا اللہ کرے ہو جائے گا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, آپ کو بھی عجیب لگ رہی ہوگی, لیکن جس کا دل بن گیا ہے وہ تاثر نہیں لیتا. ہم نے دیکھا اللہ کا شکر کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور پھر میں دیکھا باقی یکا یک جو ہے نا وہ لسٹ نکل آئی, ہاں جی ہاں نکل آئی. وہ زمانہ تھا پہلے, اب تو خیر کمپیوٹر آ گیا, اب سب چیزیں پہلے نہیں تھی, مینولی لسٹ بناتے تھے. پھر بعد میں ہوا کہ اس کے تو چیپیاں لگ جاتی تھیں نمبر وار جو ہوتا تھا, بڑے مرحلے آئے ہیں, جہاز میں بیٹھنے کے لیے دوڑیں لگتی تھی اچھی سیٹ ملنے کے لیے, نمبر نہیں ہوتے تھے, ایسی دوڑ لگتی تھی کہ گزرتے گزرتے پھر لائن پر کھڑے ہونے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے, دھکے دے دے کے آ رہے ہیں آ رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے زگ زیگ لگا دی انہوں نے, لائنیں بن گئی, مجبور ہو گئی, ایک سے زیادہ بندہ جائے ہی نہیں. اب وہ آ گیا, وہ کیا کہتے ہیں نمبر آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں نمبر آ گیا جی. یہ ایسا ایسا کیونکہ انسان بگڑا ہوا جب ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ یہ چیزیں کرنی پڑتی. تو میں بتا رہا ہوں ان حالات کے اندر بھی, افراتفری کے اندر بھی جو ہے نا, ہم جیسے اچھلتے تھے کہ بھی کچھ جائیں آگے لڑیں بھڑیں کچھ کریں, ان اللہ والوں کو ہم نے دیکھا الحمدللہ بالکل بالکل ایسے مطمئن چہرے پر ایسے. وہی کہ ان کا دھیان کدھر لگا ہوا ہے, اللہ کی طرف. کہنا آسان ہے عملی طور پر. تو یہاں فرماتے ہیں عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جاوے سوائے اپنے رب کے, کسی کی طرف التفات نہ ہو. اگر بندے میں صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے. اچھا یہ بات تو مضمون ایک اور چل رہی ہے نا کہ تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کا تیرا سچا نہ ہونے کی دلیل ہے. جب عبادت میں لگتا ہے اور تھوڑا سا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بعضوں کو انوار نظر آتے ہیں, بعضوں کو اندر میں تسکین سکینہ, یہ ذوق مختلف ہیں ہوتے ہیں, واقعی ایک نئی چیز ملتی ہے. ذکر کر رہا ہے ایسا مزہ آ گیا, ایک نئی چیز مل گئی, یا باطن کی آنکھ کھل گئی, یا انوار نظر آ رہے ہیں نازل ہو رہے ہیں, ایک نئی چیز مل گئی, خوشی ہوتی ہے بڑی اس پر. اب اس کے اندر نف ڈنڈی کیا مارتا ہے, کسی کو پتہ چلے مجھے یہ ملا, یہ تو مجھے ملا نا, یہ تو میں جان رہا ہوں, میرے دل جانتا ہے. تو یہاں خطرہ پھر یہ لگ گئے کہ یہ ظالم نفس جو ہے نا, یہ اب بہانے تلاش کر رہے ہیں کسی طرح پتہ چلے کسی کو, اور کوئی کاشف ہو یعنی قریب میں تو اس کے پاس جائے گا بھی دیر تو سی لگا کچھ پتہ لگے کچھ. اس کو یہاں فرما رہے ہیں اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو عمل چھپ کے کیا ہے اور اس پر کچھ احوال باطنی اترے ہیں, اب اس کی خواہش ہے لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گزر رہے ہیں اس کی ان کو اطلاع ہو جائے, اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے, اور یہ خواہش ہے اس کے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے, یہ چاہ رہا ہے. دیکھیے کہاں کہاں نظر ہے, یہ بیماریوں کو یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی بیماریاں خطرناک زیادہ بیماریاں ہیں, تو صوفی یہ ہوگا جو ان بیماریوں سے بھی بچ جائے. نظر کدھر جائے, صرف صرف کس کی طرف, اللہ کے لیے، اللہ ہی سے چاہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، اور کسی دھیان ہو ہی نہ ہو، کوئی تعریف کرے، کوئی برا بھلا کہے، تأثر ہی نہ ہو، دل کا دھیان ہی نہ جائے، دل کی توجہ کدھر ہو؟ اللہ کی طرف جائے نا. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتی رہتی ہیں، یہ ہم اس لیے تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اللہ والوں کے ارشادات کے اندر، کہ اس کے اندر تاثیر ہے، نورانیت ہے، یہ دلوں میں اترتی ہے، اس سے دلوں کی صفائی مدد ملتی ہے. اور دوسرا، یہ تجربہ کار ہیں، ہاں یہ ڈاکٹر ہیں، یہ طبیب ہیں، یہ معالج ہیں، انہوں نے علاج کیا ہوا ہے، یہ اس میں سے گزرے ہوئے ہیں. جس طرف چلنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس راستے کی رکاوٹوں کو بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ کرے ہمیں بھی سچی طلب مل جائے کہ دل صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے. دل کی صفائی یہ ہے، دھیان نہ ہو، کسی کا دھیان نہ ہو، کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. اور منفی جذبات ابھرے تو پتہ چل جائے گی، ان پر قابو پا لیں. شیطان کا دعو، ہاں یہ بڑا گھاک ہے، نفس کا دعو، ہاں اس سے بچنے والے بن جائیں. اس کے لیے جو ہے یہ جو ذکر، اذکار، اشغال، مراقبات بتائے جاتے ہیں، اس لیے کرنے ہیں کہ تاکہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے. تو بھی ہمارے ہاں جو طریقہ ذکر ہے اس کے لیے، ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی اصلاح کے لیے. مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کو یاد کرتا، اس سے دل کی صلاحیت درست ہوگی. اس کا حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو، پکارے بغیر چپکے چپکے. صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد کو بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اسم سے یاد کرو، تبتل کے ساتھ، تنہائی میں. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کے دعوے سے بچنے کے لیے، ہیں اس کے مکروں کو سمجھنے کے لیے، شیطان کے جال سے بچنے کے لیے، ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، ماحول کے فضاؤں کے گندے، موزی، خطرناک اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو دل کے اندر رچا لو، بسا لو. ستبارہ قسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم جو ہے، وہ نام جو ہے، یہ بڑا متبرک ہے. تو ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. بعض مشائخ کچھ رنگ بھی تجوید کر دیتے ہیں، خاص حیا تجوید کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں. جس کو جو رنگ اچھا لگے تصور کرے، تصور سے لکھے یا لکھا ہوا تصور کرے، اور اگر تصور نہیں بھی جمتا تو دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کرے، اپنے ارادے سے اس مبارک برت والے نام کی تکرار کرے، اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ، ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں بھی ایسے یاد رہے، جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے، جو مقصود ہے اس سے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں آنکھیں بند کر کے، تاکہ توجہ دل پر آ جائے۔ اب دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھے اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے اپنے ارادے سے اب دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر مشق کر لیں۔
Thank you.